اپنی کتاب کی کسی جگہ
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فیها من الدعاۃ الی طاعتک والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى اله وصحبه
اللهم صل على محمد وعلى محمد
اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات على محمد وآل محمد برادران عزیز، آج کی تقریر میں ابتدا میں میں ایک مسئلہ شرعی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ نماز جماعت کے حوالے سے ہے۔ اگرچہ مجالس کے اندر بعض علماء کا یہ طریقہ کار ہے، لیکن بہرحال اب تک ہم نے اس طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا کہ ہر مجلس سے پہلے کوئی نہ کوئی مسئلہ شرعی ضرور بیان کیا جائے۔ یہ طریقہ بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر بہرحال ایک مسئلہ شرعی ایسا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت برمحل ہے اس کا ذکر کرنا، اور وہ مسئلہ نماز جماعت کے حوالے سے کہ نماز جماعت، اتنی بات تو ہم جانتے ہیں کہ بہرحال پروردگار عالم نے اس کی پوری اہمیت اور اس کی امپورٹنس کے باوجود اس کو واجب تو نہیں قرار دیا۔ یہ ایک مستحب عمل ہے کہ جس کی تاکید اسلام میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس کی تاکید ہے۔ اور جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے بہت سے اوراد، اور جو اس کے اندر ایون جو تلاوت کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک انسان نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ تو سورہ فاتحہ کی تلاوت، ویسے تو وہ اگر فرادہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اسے کرنی ہے نماز میں، سورہ فاتحہ کے بغیر تو فرادہ نماز بھی نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے جماعت نماز پڑھ رہا ہے تو بھی نہیں ہوگی۔ مگر اس کے اندر اگر آپ دیکھیے تو ہم پروردگار عالم کو مخاطب کرتے ہیں تو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ اے پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں، بلکہ وہاں پر بھی کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو کانگریگیشن کی طرف تو وہاں پر بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ جسے اگر مل کر کرو تو کیا کہنا۔ یہ درست ہے اپنی جگہ پر، جب تشہد پڑھا جاتا ہے تو پھر واپس متکلم وحدہ کا صیغہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول، ٹھیک ہے۔ مگر بہرحال سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر بھی جماعت کی امپورٹنس کی طرف متوجہ تو بہرحال کیا گیا۔ تو نماز جماعت مستحب ہے، بہت تاکید ہے اس کی، اور ظاہر ہے کہ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ ایک وہ منزل آ جاتی ہے کہ جہاں پر معصوم کو یہ کہنا پڑا کہ فرشتے بھی اس تعداد 10 کے برابر اگر جماعت میں افراد شریک ہو جائیں تو پھر فرشتے بھی مل کر اس کا ثواب اپنے پاس ریکارڈ نہیں کر سکتے، پھر یہ پروردگار ہی کا کام ہے کہ اس ثواب کو ریکارڈ کرے، یعنی اتنی تاکید اس کے اوپر کی گئی۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر نماز جماعت تھوڑی تاخیر سے ہو رہی ہو، جو کہ پریکٹیکلی یہاں پر ہو بھی رہا ہے، جیسے کہ واقعی یونیک کیس ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی 4:30 بجے مغرب نہیں دیکھی لندن سے پہلے، یعنی یہاں پر آنے سے پہلے میں نے کبھی بھی 4:30 بجے میں مغرب نہیں دیکھی، کہ کل ظہر اور عصر کی نماز کا جو پڑھنے کا ٹائم وہ چند گھنٹوں کا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی بہت سے افراد پاکستان میں 4:30 بجے اگر نماز پڑھے تو فخر کے ساتھ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آج بہت جلدی نماز پڑھ لی ہم نے، لیکن نماز قضا ہونے کا ٹائم 7:30 بجے پیک سمر میں۔ یہاں پہ تو خیر وہاں پر بھی معاملہ دوسرا ہی ہو جاتا ہے، جو آپ کے یہاں پر کچھ الٹا ہی معاملہ ہے، یا یہاں کا سیدھا ہے وہاں کا الٹا ہے مجھے نہیں پتا، کہیں نہ کہیں کا الٹا اور سیدھا کچھ نہ کچھ معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ زمین کے اعتبار سے فرق تو آتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں پر ہے کہ 4:30, 4:20, 4:25 کے اوپر اگر مغرب کی اذان ہو جائے تو اب کیا کیا جائے؟ شریعت کے اندر اس بات کی بھی بہت تاکید ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھی جائے، اور شریعت میں اس بات کی بھی بہت تاکید ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اول وقت میں نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں؟ بھائی واجب اور حرام کا تو مسئلہ ہی نہیں، آپ کی مرضی ہے اس کو اختیار کریں، آپ کی مرضی آپ اس کو اختیار کریں۔ تو کوئی پروردگار عالم نے نہ اس کو ابلیگیٹری قرار دیا، نہ اس کو ابلیگیٹری، نہ اس کو مینڈیٹری بنایا، نہ اس کو مینڈیٹری۔ ہاں، تاکید دونوں کی ہے کہ اول وقت میں پڑھو اور جماعت کے ساتھ پڑھو تو کیا کہنا ہے، لیکن اول وقت میں اگر انسان پڑھتا ہے تو ایک فضیلت تو اس نے حاصل کی، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو دوسری فضیلت اس نے حاصل کی۔ لیکن اس بات کے اوپر بھی اصرار کیا گیا کہ دیکھو، اول وقت میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے اسے ڈیلے کیا جا سکتا ہے کسی خاص وجہ سے، اور ان وجوہات کے اندر ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ میں نے ابھی نماز پڑھی تو یہ فرادہ نماز ہوگی، اول وقت میں ہوگی مگر فرادہ نماز ہوگی، میں انڈیویجلی اکیلا پڑھ رہا ہوں، اور کچھ دیر کے بعد اگر میں پڑھوں تو مجھے جماعت نماز مل جائے گی، تو شریعت کہتی ہے کہ بہتر ہی ہے کہ تم تھوڑا انتظار کرو اور جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب حاصل کرو۔ اس بات پر شریعت نے اصرار کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلی بات یہ آتی ہے کہ نہیں صاحب، ٹھیک ہے میں نے فرادہ نماز پڑھ لی اور اول وقت میں نماز پڑھ لی، اور اب میں یہاں پر آ گیا، یہاں پر جماعت ہو رہی ہے، تو اب میں تو نماز پڑھ چکا، تو آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ، مجھے تو خالی بیٹھنا ہی ہے، اس کے علاوہ تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی اگر آپ بیٹھے بھی رہیے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن شریعت نے اس کے اندر بھی ایک پروویژن دیا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، اگر آپ فرادہ نماز پڑھ کر بھی آ گئے اور یہاں پر آئے اور آپ کو دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے، تھوڑا میں جلدی پہنچ گیا ہوں، تو کیا اب میں جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں؟ جواب، جی ہاں بالکل شامل ہو سکتے ہیں۔ کہا میں اپنی واجب نماز پڑھ چکا ہوں۔ کہا کہ واجب نماز آپ پڑھ چکے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ کہا مغرب کی 3 رکعت پڑھ چکا، عشاء کی 4 رکعت پڑھ چکا۔ کہا کوئی حرج نہیں، مغرب کی جو آپ نے 3 پڑھ لی وہ اپنی جگہ پر، جماعت کے ساتھ شریک ہونا یہ مستحب قرار پائے گا، اس کا ثواب اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز کا وقت ہے تو عشاء کی نماز انسان ساتھ پڑھ لے، میں پڑھ چکا واجب نماز، وہ ٹھیک ہے، مگر جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہونا یہ ریکمینڈیڈ ہے، مستحب ہے، ثواب بہرحال آپ کو ملے گا۔ اور کوئی کہے کہ نہیں صاحب میں یہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا، کوئی قضا نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے امام جماعت مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں اور جو اس وقت جو مغرب ہے اس کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کوئی قضا نماز پیچھے پڑھنا چاہیں کوئی حرج نہیں، عشاء کی نماز ادا امام جماعت پڑھائے اور پیچھے عشاء کی کوئی قضا پڑھنا چاہے کوئی حرج نہیں، بلکہ الٹا بھی آپ کر لیجئے کہ فرض کیجئے وہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ پیچھے ظہر کی کوئی قضا نماز پڑھنا چاہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، عصر کی آپ پڑھنا چاہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی قضا نماز پڑھنا چاہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ اپنے محرومین میں سے کسی کی قضا نماز پڑھنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کہہ سکتا ہے نا کہ الحمدللہ بھائی میری کوئی قضا نماز نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ اپنے محرومین میں سے کسی کی قضا نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں محرومین میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی نماز قضا ہو تو میرے پاس آئیے گا، 2-3 نام میں دے دوں گا، ان کی قضا نماز پڑھ لیجیے گا، البتہ نماز اجارہ نہیں ہوگی، بعد میں آپ مجھ سے آ کر کہیں کہ 10 پاؤنڈ دیجیے تو میں کہاں سے دوں گا اس کے۔ تو بہرحال یہ سارے پروویژن رکھے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا تھا، گزارش کر رہا تھا کہ باقی تو ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے طور پر مختار ہے، اس کو اختیار ہے، پروردگار عالم نے جب چوائس دی ہے تو میں کون ہوں اس بارے میں اصرار کرنے والا، لیکن کتنا اچھا ہو کہ اگر جماعت نماز ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی دوسری عبادت جو افراد نماز پڑھ کے آئے تو کرے، قرآن مجید کی تلاوت کر لے یا کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کر لے، کوئی دعا پڑھے، آپس میں باتیں کرنے سے تو بہرحال اتنا ثواب نہیں ملے گا، مومنین آپس میں بات کر رہے ہوں تو کوئی اچھی بات کر رہے ہوں گے، لیکن بہرحال ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں شاید اتنا ثواب نہ ملے کہ جتنا نماز یا کسی عبادت کے اندر ثواب ملے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب آئیے جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے، مکتب اہل بیت کا تعارف، اور اسی کے دل میں اہل بیت کے تعارف پر ہم نے کئی باتیں کی، البتہ یہ تو طے ہے کہ اہل بیت کا تعارف مسلسل بھی کروایا جائے تو کہاں حق ادا ہو سکتا ہے۔ مگر آئیے مکتب اہل بیت کے اندر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں، کہ عزاداری کو بہت زیادہ اہمیت شریعت نے دی ہے. مکتب اہل بیت میں خصوصیت کے ساتھ عزاداری کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، اور عزاداری کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کے اندر ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ عزاداری منانا، امام حسین کا غم منانا، یہ صبر کے خلاف ہے، یہ صبر کے منافی ہے. اسلام صبر کا دین ہے، بالکل صحیح بات ہے. یعنی اگر آپ غور فرمائیے تو پروردگار عالم سورہ والعصر کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے اور حق کی وصیت کرتے رہے، صبر کی وصیت کرتے رہے. صبر کی تو وصیت ہونی چاہیے، آپس میں صبر کی تاکید ہونی چاہیے. صبر کو انگریزی میں غالباً پیشنس کہتے ہیں، لیکن آئی کانٹ ٹیک دا ریسپانسبلٹی. لیکن صبر کو بہرحال پیشنس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگزیکٹلی کر سکتے ہیں یہ لفظ استعمال اس کے لیے یا نہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن صبر کا لفظ بہرحال استعمال تو بہت ہوتا ہے کہ صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اور دیکھیے اس صبر کے لفظ کے ذریعے سے پھر عزاداری کے اوپر یہ اٹیک کیا جاتا ہے کہ یہ جو عزاداری ہے یہ صبر کے خلاف ہے. یعنی واقعی اگر عزاداری صبر کے خلاف ہے تو ہم کو چھوڑ دینا چاہیے، صحیح بات ہے. یعنی وی شوڈ بی ویری سنسیئر. تو واقعی اگر ہمارے لیے کلیئر ہو جائے کہ عزاداری جو ہے وہ صبر کے خلاف ہے تو ہم کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں خامہ کا اصرار نہیں کرنا چاہیے. لیکن واقعی ایسا ہے کیا صبر اور عزاداری یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے؟ رونا، ماتم کرنا، گریا کرنا، آنسو بہانا، کیا یہ چیز صبر کے خلاف ہے یا صبر کے عین مطابق ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں. یہ صبر کے حوالے سے بنیادی طور پر دو سے تین اعتراضات کیے جاتے ہیں. نمبر ایک، کہ صبر بزدلی کی تعلیم دیتا ہے. نہیں، صبر بزدلی کی تعلیم دیتا ہے؟ دیکھیے بہت سے افراد آپ کو ملیں گے کہ اسلام نے صبر کے ذریعے سے کیا کیا ہے، مسلمانوں کو بالکل ٹھنڈا کر کے رکھ دیا ہے، بالکل ٹھنڈا کر دیا ہے کہ کچھ کرو ہی نہیں، صبر کرو، بس صبر کرو، بس صبر کرو. کوئی تمہارا مال لوٹ کر لے جائے تم کیا کرو؟ کہ صبر کرو. تم جار، یعنی یہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو اس طریقے سے مسلمانوں کے سر مڑنے کی کوشش کی گئی کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تم بائیں گال آگے کر دو، جو پریکٹیکلی شاید کوئی کرسچن بھی نہیں کرتا ہوگا. یوں کرو، یہ صبر ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم کچھ نہیں کرو، تم کچھ نہیں کرو، یہ صبر ہے. یہ صبر ہے مطلب بزدلی ہے، کورڈنیس ہے. اگر آپ غور فرمائیں اسی طرح کا ایک اعتراض کمیونزم کے اندر بھی اسلام کے حوالے سے پیش کیا گیا. مذہب کو افیون سے تعبیر کیا گیا، اوپیم. یہ کیا افیون ہے؟ مذہب کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین افیون کی طرح ہے. جس طرح سے اگر کسی نے افیون کھائی ہوئی ہے، اگر کوئی یہ استعمال کرتا ہے تو کیا وہ کسی کام کا نہیں رہتا؟ وہ کسی کونے میں پڑا ہوگا، کسی فٹ پاتھ کے اوپر، کسی روڈ پر جھومتا جھامتا جا رہا ہوگا. ٹن، شاید عوامی زبان میں، اردو میں شاید یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ کیا کام کرے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. کہ یہ مذہب کیا ہے؟ مذہب افیون کی طرح ہے. مذہب بالکل افیون ہے، یہ انسان کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتا. کیا بالکل اسی طرح صبر؟ اب یہ تو جو اعتراض کمیونزم نے کیا تھا وہ تو تمام ادیان کے اوپر کیا تھا، کیونکہ وہ تو بات کر رہے تھے لادینیت کی، وہ تو بات کر رہے تھے کہ سیکولرزم کی. ایز سچ کہ کوئی دین نہیں ہونا چاہیے، کوئی اسلام نہیں ہونا چاہیے، کوئی کرسچینٹی نہیں ہونی چاہیے، کوئی جوڈائزم نہیں ہونا چاہیے، کوئی دین نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر اسلام اور دین اور خدا ہے بھی کہیں پر تو کسی اور جگہ پر ہوگا. یعنی باقاعدہ کہتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ہم لوگ تو موجود بھی شاید نہیں تھے، مگر جب یہ کمیونزم آیا رشیا کے اندر تو انہوں نے باقاعدہ پروردگار عالم کا بھی ایک جنازہ بنایا، دین کا بھی ایک جنازہ بنایا، کہ یہاں سے اس کو نکالو. یعنی اگر ہوگا بھی خدا تو کہیں اور ہوگا، یہاں پر اب باقی نہیں ہے. اچھا، اب اتفاق کی بات ہے، الغفاری ایک کتاب ہے جو علامہ نجم الحسن کراروی صاحب نے لکھی تھی. الغفاری، حضرت ابو ذر غفاری کی سیرت کے اوپر انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اردو میں یہ کتاب انہوں نے لکھی. اچھا، حضرت ابو ذر غفاری آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے کرٹک، بہت بڑے کرٹک. انہوں نے بہت تنقید کی تھی امیر شام کے کریکٹر کے اوپر. حضرت ابو ذر غفاری وہ تھے جن کے لیے پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ ان سے بڑا کوئی سچا نہیں ہو سکتا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا. تو بعض جنہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کی سیرت لکھی، علامہ نجم الحسن کراروی کی بات نہیں کر، دوسرے افراد نے، تو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کے اوپر یہ اعتراض کیا. وہ زمانہ کمیونزم کی پیک کا زمانہ تھا، نیا نیا آیا تھا. انہوں نے کہا یہ ابو ذر غفاری نے کیا نظریہ پیش کیا امیر شام کے اوپر. امیر شام پر ان کا اعتراض کیا، یہ تم نے محل بنایا ہوا ہے، کیسے رہو، کس طرح کی طرح رہ رہے ہو، یہ سونا چاندی تم نے جمع کیا ہوا ہے، یہ سب کا سب غلط ہے. یہ تم جو لوگوں کی دولت لوٹ لوٹ کے جمع کر رہے ہو، مال حرام کو باپ کا مال سمجھا ہوا ہے، عوام کے مال کو تم نے اپنا گھر کا مال سمجھا ہوا ہے, کہ یہ سارے کا سارا اٹس آل رانگ. انہوں نے کریٹیسائز کیا, ایز اے ریزلٹ بہت ٹارچر برداشت کیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تو صحابی رسول ہے. اب یہ حضرت ابو ذر غفاری تنقید کرتے ہیں امیر شام پر, اور اتنے سال گزرنے کے بعد پھر جو امیر شام کے ایڈوکیٹس ہیں انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں, ابو ذر غفاری یہ کون ہے پتا ہے آپ کو, یہ اس زمانے کا کمیونسٹ ہے, وہ زمانے کا کمیونسٹ ہے جنہوں نے امیر شام کے اوپر اتنا اعتراض کیا. ایز اے ریزلٹ علامہ نجم الحسن کراروی نے کتاب لکھی الغفاری کے نام سے, اور اس کے اندر پھر انہوں نے اور بہت سی باتوں کو ڈسکس کیا, جس میں ایک چیپٹر انہوں نے رکھا اسی بات کا کہ کیا واقعی ابو ذر غفاری, حضرت ابو ذر غفاری کیا ان کو کمیونسٹ کہا جا سکتا ہے؟ یہ صحابی کی توہین نہیں کاؤنٹ ہوتی, کمال ہے. یعنی حضرت ابو ذر غفاری کے لیے اس قسم کے الفاظ اور رناس استعمال کرنا, کیا یہ صحابی کی توہین نہیں ہے؟ اور کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری اس میں پورے چیپٹر کہ کمیونزم یہ ہے بریفلی آف کورس, اور حضرت ابو ذر غفاری کے جو ایکٹ تھے ان کا جو ایکشن تھا وہ یہ تھا. تو اس کو انہوں نے کمپیئر کیا تو نتیجہ دیا, ریزلٹ دیا. اس کے اندر انہوں نے کمیونزم کے حوالے سے ایک بات یہ بھی لکھی تھی, یہ العودۃ الراوی, کہ حضرت علامہ نجم الحسن کراروی لکھتے ہیں کہ یہ کمیونسٹ جتنے بھی تھے انہوں نے مجھے مسئلہ یہ کہا کہ خدا اگر ہوگا تو کہیں اور ہوگا, کم سے کم رشیا سے ہم نے اس کو بے دخل کر دیا, رشیا سے ہم نے اس کو ایکزائل پر مجبور کر دیا. علامہ نجم الحسن کراروی فرماتے ہیں کہ پھر ایک اتنا مشکل دن ان پر آ گیا, یعنی حالات جب بگڑنے لگے اتنا مشکل دن آ گیا, خدا کو نہیں مان رہے مگر ایک دن منایا اور اس دن کا نام رکھا یوم الدعا. علامہ نجم الحسن کراروی لکھتے ہیں بالکل صحیح لکھتے ہیں, یہ لوگ عجیب ہیں, ایک طرف کہتے ہیں ہم خدا کو نہیں مان رہے, دوسری طرف کہتے ہیں ہم دعا مانگ رہے ہیں, وہ خدا نہیں ہے تو پھر دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ یعنی یہ وہ انسان کا فطری جذبہ ہے کہ زبان اگر انکار بھی کر رہی ہو تو دل بہرحال اقرار کر رہا ہوتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان عبادت سے, اسلام سے, دین سے اپنے آپ کو دور کر سکے. تو بہرحال برادران عزیز, یہ ایک پہلو کہ بھئی یہ مذہب جو ہے وہ کیا ہے, افیون ہے. دین کیا ہے؟ وہ افیون ہے, وہ کسی کام کا انسان کو نہیں رکھتا. صبر کا, صبر بھی یہی ہے. اچھا, یہ بہت سے مسلمان بھی کہنے لگے کہ یار صبر صبر کیا ہے, صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا پریچ کرتا ہے؟ کاورڈنس, بزدلی. اب ساری بات یہ, علامہ سید علی رفیع نقن صاحب اللہ مقام ہو, وہ اس کو انالائز کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے بزدلی کی تعلیم دیتا ہے, ٹھیک ہے, یہ صبر کی لفظ آپ نے کہاں سے لی؟ قرآن ہی سے لی ہے نا, اسلام ہی سے لی ہے. تو قرآن کے اندر تو دیکھو کہ صبر کرنے والوں کے لیے اور صبر کرنے کے لیے پروردگار عالم کیا بیان کر رہا ہے. کیا صبر بزدلی کی تعلیم دے رہا ہے یا صبر کوئی اور تعلیم دے رہا ہے؟ میں سورہ مبارک بقر کے اندر آیت نمبر 249 پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کم من فئت قلیلۃ غلبت فئت کثیرۃ باذن اللہ. پروردگار فرماتا ہے کہ کتنے ہی کم افراد, کم گروہ ایسے افراد کے جن کی تعداد بہت کم تھی مگر انہوں نے غلبہ حاصل کیا, ڈومیننٹ ہو گئے. کن کے اوپر؟ کثیر افراد کے اوپر جو میجورٹی میں تھے. کس وجہ سے؟ بما صبروا, صبر کی وجہ سے. واللہ مع الصابرین, اور اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت کے اندر پروردگار کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ بول رہا ہے کہ کیونکہ تم چھوٹا گروہ لہذا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا پروردگار انکریج کر رہا ہے کہ اگر تم کم بھی ہو مگر اگر تمہارے اندر صبر کا مادہ موجود ہے, کم من فئت قلیلۃ غلبت فئت کثیرۃ بما صبروا واللہ مع الصابرین, اگر صبر موجود ہے تو کم ہونے کے باوجود تم زیادہ کے اوپر غالب آ سکتے ہو اگر صبر تمہارے اندر موجود ہے. واللہ مع الصابرین, اور اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد سورہ مبارک انفال, قرآن مجید کا 8th سورہ, اور اس کی آیت نمبر 65 آنورڈ آپ دیکھتے چلے جائیے. یا ایھا النبی حرض المومنین علی القتال, اے نبی مومنین کو قتال پر آمادہ کیجئے, جو بلیورز ہیں ان کو قتال پر آمادہ کیجئے. اگر قتال سے مراد کیا ہے, وہ یہ تو بڑا گڑبڑ موضوع ہے. قتال کا مطلب میدان میں آنا, تلوار نکالنا, لڑنا, جھگڑنا, مارنا پیٹنا, جو جہاد ہے, اور جہاد کی ایک بڑی اہم برانچ وہ قتال. یا ایھا النبی حرض المومنین علی القتال, اے نبی مومنین کو قتال پر آمادہ کیجئے. اچھا برادران عزیز, غور فرمائیے گا, مکتب اہل بیت کے تعارف کے ذیل میں یہ باتیں کر رہے ہیں. سوال اسی کے ذیل میں, ابھی ضمنی بات سن لیجیے, ایک سپلیمنٹری پوائنٹ. غیبت امام زمانہ میں, غیبت کے زمانے میں یہ فرمائیے, کیا جہاد ابتدائی کی اجازت ہے؟ دیکھیے, ایک تو ڈیفینسو, اپنا ڈیفینس کرنا, یہ تو کوئی بھی عقل مند انسان اس کی مخالفت نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیا اپنا ڈیفینس کرنا, کیا اس کے خلاف کوئی ہو سکتا ہے؟ तो तुम्हें मार रहा है ठीक है, इतनी जितना तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है अपने आप को सेव करने की, अपने आप को डिपेंड करने की कोशिश करो, कहिए तो बिल्कुल ठीक है। सवाल कि क्या जिहाद इब्तिदाई की कोई गुंजाइश मौजूद है गैबत इमाम के जमाने में? यानी अजीब बात यह है कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के जो विलायत फकीह के कायल थे और तकरीबन विलायत मुतलका के कायल थे, तकरीबन अगर उनकी भी आप किताब उठाकर देंगे तहरीरुल वसीला जो उनके मसाइल फिक्ह की किताब है, तो उसके अंदर भी आपको जिहाद का जो चैप्टर है उसमें जहां उन्होंने किताल को डिस्कस किया, उन्होंने लिखा, इमाम खुमैनी लिखते हैं कि गैबत इमाम जमाना में जिहाद इब्तिदाई जायज नहीं है, उसकी इजाजत नहीं है। वजह क्या? अच्छा, शहीद मुतहरी अपने एक मकाम पर अपनी किताब की किसी जगह पर लिखते हैं जहां पर उन्होंने इमाम हसन और इमाम हुसैन सुलह और शहादत और जिहाद और इन तमाम चीजों को डिस्कस किया, वहां पर उन्होंने ये लिखा अपनी तहकीक बयान की, उन्होंने कहा कि हमारे उलमा तकरीबन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गैबत इमाम है, देयर आर सम एक्सेप्शंस वेरी फ्यू, और उसमें एक बहुत बड़ा नाम भी है, मगर छोड़ दीजिए 99% बल्कि शायद 99.99% हमारे उलमा इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं, शिया उलमा की बात कर रहा हूं। किस बात पर मुत्तफिक है? कि गैबत इमाम में जिहाद इब्तिदाई नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? इसका रीजन भी बड़ा सॉलिड है। क्या जिहाद इब्तिदाई अगर इमाम मासूम हो तो उसका हक है, अगर वो मुनासिब समझता है, इफ ही डीम्स फिट क्या है ठीक है ये मौका है जिहाद इब्तिदाई का, तो ही कैन डिक्लेयर, वो कर सकता है। क्यों? इसलिए कि वो मासूम है। मासूम होने का इससे क्या ताल्लुक? वह ताल्लुक है, जिहाद इब्तिदाई का मतलब ये है कि किसी की जान जा सकती है, और किसी की जान जा सकती है तो ये तय होना जरूरी है कि लाजिमन जिसकी जान जा रही है हक ये है कि उसकी जान जाए और उसका खून बहे, और ये जिम्मेदारी सिवाय इमाम मासूम की कोई और नहीं ले सकता। फकीर नायब इमाम हो सकता है मगर इमाम मासूम तो नहीं हो सकता। अच्छा, इमाम मासूम नहीं हो सकता, तो अगर उसने कोई फैसला कर दिया जिहाद इब्तिदाई का और बाद में पता चला कि ये गलत हो गई बात, तो फिर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? वो जो कूने नाहक अगर किसी का बह गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसीलिए कि गैबत इमाम जमाने में जिहाद इब्तिदाई का उसकी इजाजत नहीं? हाँ, डिफेंस दिफा करना उसकी इजाजत बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये तो हुई एक बात, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि इमाम मासूम का तो बहरहाल हक है कि अगर वो मुनासिब समझता है तो जिहाद इब्तिदाई कर सकता है, किताल का ऐलान कर सकता है, मगर क्या वाकन पैगंबर अकरम ही की सीरत में हम देखें कि क्या पैगंबर अकरम ने जिहाद इब्तिदाई किया? हक होना और बात है, मगर हर हक क्या इस्तेमाल भी किया जाता है? क्या हर हक को इस्तेमाल भी किया जाता है? देखिए बरादरान अजीज, जितनी जंगें हुई है इस्लाम के जमाने में, और खसूसियत सीरत रसूल की बात हो रही है, खुलफा के कारनामों का मैं जिम्मेदार नहीं हूं, हम मासूमीन की बात कर रहे हैं, खुलफा के कारनामों का हम जिम्मेदार नहीं है, मगर पैगंबर अकरम के जमाने में आप देखिए, बदर को देखिए, ओहद को देखिए, खंदक को देखिए, खैबर को देखिए, ये जितनी जंगें हैं वो कहां लड़ी जा रही हैं? एक तरफ तो मुसलमान है और दूसरी तरफ मुशरिकीन है, कुफार है, यहूद है। आप जरा गौर फरमाइए, अल्लामा नक्कन साहब फरमाते हैं, बहुत अच्छा नतीजा देते हैं, वो कहते हैं कि फकत इतना देखिए कि ये सारी लड़ाइयां कहां पर हो रही है, मदीने के करीब हो रही है या मदीने से दूर हो रही है। अगर मदीने से दूर हो रही है तो ये मानना पड़ेगा कि मुसलमान हमला करने गए थे, और अगर मदीने के करीब हो रही है तो ये मानना पड़ेगा कि हमला किसी और ने किया, मुसलमानों ने दिफा किया, मुसलमानों ने डिफेंस किया है। चाहे आप बदर को देखिए, ओहद को देखिए, खंदक को देखिए, और बहुत से ऐसे एक्स कि जहां पर अगर किसी ने इब्तिदा कर दी और उसके बाद फिर इंतकाम के लिए जाना पड़ा, वो एक्सेप्शन है। आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज, अब यहां पर परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमाता है सूरह अनफाल के अंदर आयत नंबर 65 ऑनवर्ड्स, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मोमिनीन को किताल पर आमादा कीजिए, यानी जब मैदान में जाने का मौका है, विदाउट एनी रीजन नहीं, जब मैदान में जाने का मौका है, अब किताल का मरहला आ गया, हर्रिज़िल मुमिनीन, उनको कन्विंस करें, उनको आमादा करें अलल क़िताल, किताल के ऊपर। और फिर खुदा क्या फरमाता है, इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यग़लिबू मितैन, कि अगर तुम्हारे दरमियान 20 भी ऐसे हुए 20 तो सब्र करने वाले हैं, तो याद रखना वो 200 के ऊपर गालिब आएंगे, 200 के ऊपर। अगर 20 ऐसे हैं कि जिनके अंदर सब्र मौजूद है, वो 200 के ऊपर गालिब आएंगे, 200 के ऊपर। और फिर खुदा फरमाता है कि अगर 100 निकले ऐसे कि जिनमें सब्र है, वो 1000 के ऊपर गालिब आएंगे, डोमिनेट करेंगे उनको, उनको ओवरशैडो करके रख देंगे अगर उनमें सब्र मौजूद है तो। आपने गौर फरमाया, यानी परवरदिगार क्या कहता है, खुदा ये कहता है कि अगर सब्र तुम्हारे अंदर मौजूद है तो वो तुम्हें इतनी एनर्जी और ताकत देता है कि तुम 10 times 10 गुना बड़े दुश्मन के ऊपर हावी हो सकते हो, उसे काबू कर सकते हो, ये सब्र की वजह से। اور پھر پروردگار بلا فاصلہ فرماتا ہے, اب یہ تبصرہ ہے پروردگار کا, علم ان فیکم ضعفا الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا, خدا فرماتا ہے کہ چلو ہم اس میں کچھ کمی کر دیتے ہیں. کیا کمی کر دیتے ہیں؟ ابھی پروردگار نے کہا کہ 10 times 10 times اگر دشمن ہے تم اسے بھی قابو کر لو گے اگر تمہارے اندر صبر موجود ہے تو. اب ڈائریکٹ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی مارے کا پیش آیا اور مسلمان سبات قدم کا وہ مظاہرہ نہیں کر پائے, تو اب پروردگار کیا فرماتا ہے؟ الان خفف اللہ عنکم, چلو ہم کچھ کمی کیے دیتے ہیں. وعلم ان فیکم ضعفا, اور خدا کو پتا چل گیا کہ تمہارے اندر کمزوری تو ہے, تو کمزوری کس اعتبار سے؟ تعداد کے اعتبار سے تو ویسے ہی کمزور تھے. مثلا اگر اس طرف 10 ہیں ادھر 1 ہے تو تعداد کے اعتبار سے تو پہلے ہی کمزور تھے. یہ کمزوری کون سی ہے؟ کمزوری وہ والی نہیں, یہ ایمان کی کمزوری ہے. وعلم ان فیکم ضعفا, کہ تمہارے اندر کمزوری ہے سمجھ میں آ گیا, تو اب کیا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ اگر 10 کو قابو نہ بھی کر پاؤ تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ اگر 100 ہے تو 200 کو قابو کرے اور 1000 ہے تو 2000 کو قابو کرے. اور یہ بھی کس وجہ سے؟ اس لیے کہ تمہارے اندر صبر ہو. اگر صبر ہے تو اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے نا, دس از دا منیمم ریکوائرمنٹ. اگر صبر تمہارے اندر ہے تو یہ تو منیمم اچیومنٹ ہے جو حاصل ہو کر رہے گا, اور اگر یہ بھی حاصل نہ ہو تو سمجھ جانا کہ تمہارے اندر صبر نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اب آپ غور فرمائیے, اعتراض کیا ہو رہا تھا؟ کہ صبر بزدلی سکھاتا ہے. اور اسلام کیا کہہ رہا ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ صبر تمہیں بہادری سکھاتا ہے, صبر تمہیں شجاعت کی تعلیم دیتا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ ہاں, یہاں پر یہ تو صبر کا ایک پہلو ہے کہ میدان جنگ کے اندر یا میدان جہاد کے اندر. مگر آئیے دوسرے پہلو کی طرف. قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم صبر کو ایک اور مقام پر بھی ڈسکس کرتا ہے, سورہ بقر کے اندر. وہ مشہور و معروف آیت جو آپ نے یقیناً سنی ہوگی, لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ نے بار بار یہ آیت سنی. پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ لَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم یقیناً 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 تمہارا امتحان لیں گے, تمہیں ٹیسٹ کریں گے, تمہیں چیک کریں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی خوف کے ذریعے, شَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف کے ذریعے سے, جوع کے ذریعے سے, بھوک کے ذریعے سے. تمہارا اچھا خاصا کاروبار ہے وہ چلتے چلتے ٹھپ ہو جائے, یعنی ایک تو وہ کیس ہوتا ہے نا کہ جس کے اندر انسان خود اپنے پیر پر کلاڑی مارتا ہے کسی رانگ ڈیسیجن کی وجہ سے, کسی غلطی کی وجہ سے, غلط انویسٹمنٹ کر دی, غلط فیصلہ کر لیا, غلط اسٹیپ اٹھا لیا اور کاروبار ختم ہو کر رہ گیا. کیا اس میں پروردگار کا امتحان نہیں ہے؟ تمہاری بیوقوفی ہے. عام طور پہ ہوتا دوسرا معاملہ ہے کہ جب انسان اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کسی گھاٹے کا سامنا کر رہا ہوتا ہے تو کہتا خدا کی مرضی, تو پروردگار کی کیا مرضی ہے؟ آپ نے کچھ کارنامہ ایسا انجام دیا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ جانا تھا. لیکن نہیں, ایک وہ کیس ہے کہ جس کے اندر واقع اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا, یہ بالکل صحیح طریقے سے وقت بھی دے رہا ہے, سوچ بھی رہا ہے, مشورہ بھی کر رہا ہے اور پراپرلی انویسٹ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے ساری چیز. بشائم من الخوف والجوع ونقص من الاموال, مگر اس کے باوجود حالات ایسے پلٹا کھائیں کہ مال کم ہونا شروع ہو جائے. کہے پروردگار میں نے تو نماز بھی پڑھی, میں نے تو روزہ بھی رکھا, میں تو خمس بھی دیتا ہوں, میں تو صدقہ بھی کرتا ہوں, میں تو چیریٹی بھی دیتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, اس کے بعد بھی میرا ہی مال کم ہو رہا ہے. یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے برادران عزیز, کہ ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ یہ دنیا عیاشی کے لیے ہے, ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے یہ دنیا مزے کرنے کے لیے. جی نہیں, یہ دنیا مزے کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا کس لیے؟ لَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم یقیناً 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 تمہارا امتحان لیں گے. سورہ ملک کی پہلی آیت کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے, وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت کو بھی پیدا کیا, زندگی کو بھی پیدا کیا, مگر کیوں؟ عیاشی کرنے کے لیے, مزے اڑانے کے لیے. لیبلوکم, کیونکہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. ایکم احسن عملا, کہ کون تم میں اچھا عمل انجام دینے والا ہے. خدا چیک کرنا چاہتا ہے, خدا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. پروردگار عالم نے کب کہا کہ اس دنیا میں تمہیں عیاشی کے لیے بھیجا ہے, اس دنیا میں تمہیں مزے کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ جی نہیں برادران عزیز, پروردگار عالم نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا, اور وہی اس آیت کے اندر آ رہا ہے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یاد رکھنا کہ تمہارے مال میں بھی کمی کی جائے گی, تمہیں بھوک کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, حالات بگڑیں گے, لا اینڈ آرڈر کا کرائسس آئے گا, پرابلم آئے گا, خوف کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, انسان اس دنیا سے رخصت ہونا شروع ہوں گے، مرتے چلے جائیں گے، یہ بھی تمہارا امتحان ہے. وہ ثمرات میووں کی کمی کے ذریعے. اور اس کے بعد خدا فرماتا ہے وبشر الصابرین، اے حبیب یہ تو ہوگا، یعنی تمہیں اچھا لگے کہ برا لگے ہوگا. وبشر الصابرین، مگر بشارت دیجئے کن کو؟ صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کے دل کی آواز ان کی زبان پر کس طرح آتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. آپ نے غور فرمایا، اور یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، کے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب سے پہلے کس کی زبان پر آیا؟ سب سے پہلے جس کی زبان پر آیا اس کا نام ہے مولا علی ابن ابی طالب. کہ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے موقع پر مولا نے یہ فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جسے پھر پروردگار عالم نے قرآن مجید کا جز بنا دیا. اور مولا خود اس کی تشریح بھی کرتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، فرماتے ہیں ان قولنا انا للہ اقرار علی انفسنا بالملک، ہمارا یہ کہنا انا للہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ کوئی اور ہے جو ہمارا مالک ہے. اور ہمارا یہ کہنا کہ ہمیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہمیں بھی چلے جانا ہے. یعنی ابھی تو مال گیا ہے، ابھی تو فرض کیجئے کہ بینک بیلنس میں کمی ہوئی، کہا کہ نہیں ہم خود بھی ختم ہو جائیں گے، اس دنیا سے ہمیں چلے جانا ہے. یہ مولا فرماتے ہیں، اور وہاں پر خدا کہتا ہے وبشر الصابرین، بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو. صبر کرنے والے کیا کریں یہاں پر؟ اگر فرض کیجئے کہ مال میں کمی ہو گئی ہے تو کیا کریں؟ ہاتھ پیر دھرے بیٹھے رہے؟ کہا کہ نہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ کہ پھر سے محنت کریں، ان کا کام یہ کہ پھر سے لگ جائیں، ان کا کام یہ کہ پھر سے جھک جائیں. یہ نہ سمجھیں کہ بس ختم ہو گیا معاملہ، جی نہیں. پروردگار عالم کے امتحان کا سامنا کریں، پروردگار عالم ہی پر توکل کریں، اور ایک مرتبہ پھر شروع کریں. آپ نے غور فرمایا، پروردگار عالم نے اس بات کو کبھی بھی پردے میں نہیں رکھا، اس بات کو کبھی بھی ہائیڈ نہیں کیا گیا کہ دیکھیے اس دنیا کے اندر انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. سورہ آل عمران تیسرا سورہ، لتبلغن فی اموالکم وانفسکم، یقیناً تمہارا امتحان لیا جائے گا تمہارے مال کے ذریعے سے بھی اور تمہاری جانوں کے ذریعے سے بھی. آپ غور فرمائیے، سورہ مبارکہ عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم تو مومن ہو گئے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ہم نے تو ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا تو ان کا کیوں نہیں لیا جائے گا؟ پروردگار عالم بات کو بالکل کلیئر کر رہا ہے کہ نہیں، تمہارا یقیناً 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 فور شیور امتحان تو ہوگا. اب اس امتحان کے اندر تو ہے پروردگار، پھر ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب مولا کائنات کا جملہ سنیے، مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، خدا سے کبھی یہ دعا مت کرنا کہ تمہارا امتحان نہ ہو، فائدہ ہی نہیں ہے، بیکار دعا ہے، قبول نہیں ہوگی، بیکار دعا ہے، نہیں قبول ہوگی. کیا مطلب؟ کہ یہ دعا مت مانگو کہ پروردگار ہمارا امتحان نہ ہو. تم مانگو نہ مانگو خدا سے امتحان، خدا تو امتحان لے گا. تو پھر مولا مانگے کیا؟ کہ مانگو یہ کہ اے پروردگار تو امتحان تو لے گا مجھے معلوم ہے، مگر اب اس امتحان کے اندر مجھے کامیابی عطا فرما، سرخروئی عطا فرما، اس امتحان کے نتیجے میں میں گمراہ نہ ہو جاؤں. آپ نے غور کیا؟ ورنہ آپ مجھے بتائیے، آپ اس دنیا کے اندر آتے کرنا کیا ہے؟ آتے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، کیا چکر ہے؟ یہ امتحان نہیں ہے؟ اے پروردگار خامہ کا بھوک ڈال دی، ہم اس دنیا کے اندر آئے، تجھے کیا ضرورت ہے ہمیں بھوک کا رکھنے کی؟ انسان تھوڑا آگے چڑھتا ہے پانی کی پیاس لگنے لگتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی امتحان؟ اے پروردگار اگر یہ پانی نہ ہوتا اور ہمیں پیاس بھی نہ لگتی تو کیا پرابلم تھا؟ الگ ہی رکھنا تھا اس کو. اچھا دیکھیے، اس دنیا کے اندر نہ ہمیں بھوک لگے، نہ ہمیں پیاس لگے، نہ ہماری آنکھیں کمزور ہو کہ چشمے کی نوبت آئے، جب ہم چلیں تو تھکے نہیں کہ نیند کی نوبت آئے. کیا کرنا کیا ہے پھر اس دنیا کے اندر؟ اس دنیا کے اندر کرنا کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ہر طرح کا امتحان رکھا ہوا ہے، جسم کے لیے بھی امتحان رکھا ہے اور روح کے لیے بھی امتحان رکھا ہے. پروردگار عالم نے امتحان کے بغیر ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے. آپ غور فرمائیے، ایک انسان ہے، محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، شادی کرتا ہے، ایک اور امتحان، اولاد ہو گئی، ایک اور امتحان. جب تک اولاد نہیں ہوئی تھی تو پروردگار عالم نے کہا، پروردگار یہ میرا امتحان کب ختم ہوگا؟ کون سا امتحان؟ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے. اے پروردگار میرا امتحان کب ختم ہوگا؟ مجھے اولاد چاہیے. پروردگار نے اولاد دے دی تو اب امتحان ختم ہو گیا؟ جی نہیں، امتحان کا دوسرا فیز شروع ہو گیا. غور فرمائیے کہ واقعی ایسا نہیں ہے. अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उस बच्चे को पाल रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं। जब वो बड़ा हुआ तो आपने उसकी शादी कर दी, अब उसके बच्चे हो रहे हैं, तो क्या वो दूसरा इम्तिहान उसकी तरफ आपने मुंतकिल नहीं कर दिया? आप तो बुढ़ापे के इम्तिहान में चले गए, मगर क्या वो दूसरे इम्तिहान में दाखिल नहीं होगी? अब उसकी औलाद है, वो दूसरा इम्तिहान। अगर आप और फरमाइए इसका मतलब क्या, लतर कबुन्ना तबकन अन तबक। याद रखना कि एक फ्लोर खत्म होगा दूसरा फ्लोर आ जाएगा, जब दूसरा फ्लोर खत्म होगा तीसरा फ्लोर आ जाएगा। तो कभी तो खत्म होगा ना, कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। यानी ये महफिल है, मसलन मुझे नहीं पता इसका एक फ्लोर है या ग्राउंड प्लस वन है ग्राउंड प्लस टू है, लेकिन कोई भी आप इमारत आकर देखिए कहे कितने फ्लोर है इसके, पांच फ्लोर है। अच्छा ठीक है भाई, ग्राउंड प्लस वन टू थ्री फोर फाइव, उसके बाद तो खत्म। ठीक, ये दूसरी इमारत तो वो उससे बड़ी है, इसके कितने फ्लोर है, टेन फ्लोर है। चलो टेन के बाद तो छत आ जाएगी, खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है, अब आ जाइए अगली किसी बिल्डिंग में, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में चले, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो रहा नहीं, किसी भी जगह चले जाइए, कहा सौ माले होंगे उसके, कितने दौर होंगे, कितने तबके होंगे, उसके बाद तो छत आ जाएगी, खत्म हो जाएगा मामला। का क्या बिल्कुल खत्म हो जाएगा? अः परवरदिगार ये तो तू बता कि इम्तिहान वो कब खत्म होगा? हमारे यहां तो इम्तिहान जब क्लासों के अंदर बच्चों का लिया जाता है, बट टेन क्लास हो गई तो उसके बाद स्कूल के इम्तिहान खत्म, खुदा हाफिज। स्कूल का इम्तिहान खत्म तो उसके बाद क्या, कॉलेज, कॉलेज के बाद का यूनिवर्सिटी, का यूनिवर्सिटी के बाद का, अब इम्तिहान खत्म। अब तो इम्तिहान खत्म हो गया, क्या जिंदगी के अंदर भी ऐसा ही है? कहा कि नहीं, जिंदगी के अंदर ऐसा नहीं है। कहे परवरदिगार ये इम्तिहान आखिर कब खत्म होगा? कहा तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इम्तिहान खत्म नहीं होगा। परवरदिगार आलम ने इम्तिहान रखा ही इसलिए, इम्तिहान होता चला जाए, इंसान अगर पास होता चला जाए उसके दर्जात बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और अगर वो इम्तिहान में नाकाम हो जाए तो फिर से वापस सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, वापस उसको मौका दिया जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक? यहां तक कि वो खत्म हो जाए, मर जाए, इस दुनिया से चला जाए। आपने गौर फरमाया बिरादर ने अजीज, यहीं पर उस सवाल के जवाब को तलाश कीजिए। कौन सा सवाल? जो हमारे एक मोहतरम कल सवाल पूछ रहे थे कि उनका बेटा ये पूछता है कि परवरदिगार आलम ने हजरत पैगंबर को तो रसूल बनाया, मौला अली को इमाम बनाया, हमको क्यों नहीं बनाया, हमको क्यों नहीं बनाया? देखिए सवाल तो वैलिड है, ईमानदारी की बात कीजिए, सवाल तो बिल्कुल वैलिड है कि उनको क्यों बनाया और हमको क्यों नहीं बनाया। तो वाकई परवरदिगार ही जाने कि ऐसा क्यों किया उसने। मगर मुझे इतना पता है कि देखिए जब यूनिवर्सिटी के अंदर हम होते हैं तो क्या होता है कि मसलन मुझे याद है कि जिस जमाने में मैं एमबीए कर रहा था तो वहां पर भी ये सिलसिला हुआ। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, एमबीए करना चाहिए, ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, इनका इम्तिहान आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हम देंगे। पहला सेमेस्टर हो गया, दूसरा सेमेस्टर हो गया, तीसरा सेमेस्टर हो गया, चौथा हो गया, चौथे या पांचवें के अंदर कहा कि अब इसके अंदर आपको फर्क करना पड़ेगा। क्या फर्क करना पड़ेगा? तो फर्क ये करना पड़ेगा, आप मार्केटिंग तो ये वाला सेमेस्टर आपका इस अंदाज से होगा, और अगर आप फाइनेंस में करना चाहते हैं तो ये इस तरह से होगा, आप बैंकिंग में करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से होगा। ये सब्जेक्ट होंगे जो एक्सक्लूसिव होंगे इसी ब्रांच के लिए। चला ठीक है, समझ में आ गई बात? चॉइस हमारी, चॉइस हमारी, हमने चॉइस कर लिया और उसके एतबार से हो गया सारा मामला। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब इतने तो सब्जेक्ट हैं, इतने तो उसके पेपर होंगे, मगर एक थीसिस भी होगा जो आपको लिखना पड़ेगा। कहा ठीक है साहब, ये तो अच्छा ही है ना, थीसिस लिखना पड़ेगा। तो फर्ज कीजिए कि 20 25 30 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप यूनिवर्सिटी के जितने मेरे साथी हैं, तवज्जो करें कि जी 20 25 30 50 100 जितने स्टूडेंट्स हैं वो सबका बहुत अच्छा हो गया, थीसिस लिखना पड़ेगा। हम सब एक ही टॉपिक पर थीसिस लिख देंगे, हम सब एक ही टॉपिक पर थीसिस लिख देंगे, सब मिलकर एक ही टॉपिक पर थीसिस देंगे। वो टीचर के गंदी लगी हुई है, ऐसे ही है, हम तो पागल है, हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में इतने अर्से से क्या कर रहे हैं, हमें भी मालूम है कि तुम्हारी क्या मेंटेलिटी है, मगर ऐसा नहीं होगा। क्या डिग्री को आप आखिर में एक ही देने वाले हैं, मुझे भी एमबीए फाइनेंस की, इसको भी एमबीए फाइनेंस की, उसको भी एमबीए फाइनेंस की, जब हम सबको एमबीए फाइनेंस ही की डिग्री मिलने वाली है तो फिर आप थीसिस जब लिखवाना है हम सब मिलकर लिख देंगे। कहना है ऐसा नहीं होगा, हम ग्रुप बनाएंगे, कुछ को भेजेंगे स्टॉक एक्सचेंज, तो जाओ वहां पर उसके हवाले से एक थीसिस तुम्हें दिया जाएगा, तुम उस पर लिखो। किसी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले का, इसके ऊपर एक थीसिस लिख कर लाओ, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसका टॉपिक उसका दे दिया। किसी को कहा गया लीजिंग के ऊपर का, उसके ऊपर लिख कर लाओ। किसी को किसी जगह भेज दिया, किसी को किसी जगह भेज दिया। आखिर में होना क्या है, आखिर में होना क्या है? क्या होना यही है कि सबको डिग्री मिलेगी एमबीए फाइनेंस की, मगर इम्तिहान मुख्तलिफ होंगे, इम्तिहान मुख्तलिफ होंगे, इम्तिहान मुख्तलिफ होंगे, मगर डिग्री मिलेगी एमबीए फाइनेंस की या एमए की या बीए की या एमएससी की या बीएससी की, क्या डिग्री ये मिलेगी? इम्तिहान मुख्तलिफ भी होंगे और कुछ इम्तिहान कॉमन भी होंगे। आपने गौर फरमाया कि बिल्कुल इसी तरीके से इस दुनिया का मामला है, मैं वहां तक जा रहा हूं, इसी तरह से इस दुनिया का मामला है। परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में हर एक का इम्तिहान लेना है, टॉपिक्स मुख्तलिफ है, प्रोजेक्ट मुख्तलिफ है। अगर कोई इंसान ये समझे कि अगर मैं गरीब हूं تو پروردگار عالم نے میرا امتحان لیا، لیکن اگر کوئی امیر ہے تو اس کا کوئی امتحان نہیں لیا، غلط. پروردگار عالم نے غریب کو غربت کا پروجیکٹ دیا ہے، امیر کو امیری کا پروجیکٹ دیا ہے. پروردگار عالم غریب کو اس غربت کے پروجیکٹ میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، اور امیر کو دولت دے کر ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ اب اس کے بعد اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، یہ کس طریقے سے بہیو کرتا ہے اور وہ کس طریقے سے بہیو کرتا ہے. یہ غریب اپنی غربت کے بعد اپنی خودداری کو بیچ دیتا ہے، اپنی سیلف اسٹیم کو، یا نہیں پروردگار پر توکل کرتا ہے. اور اگر یہ امیر اس کے پاس کچھ پیسہ کچھ دولت آ گئی ہے، اب اس کا دماغ کہاں پر ہے، یہ کس طریقے سے بہیو کر رہا ہے، آیا یہ پروردگار کی مرضی کے مطابق خرچ کر رہا ہے یا نہیں، قارون کی طرح کہہ رہا ہے. دیکھیں غور فرمائیے، دولت دونوں کے پاس ہے. کن دونوں کے پاس ہے؟ دونوں کے پاس ہے. ان میں سے ایک کامیاب ہے، ایک ناکام، دونوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے دونوں کو دولت دی، ٹیسٹ لیا، دونوں کامیاب نہیں ہے، ایک کامیاب ہے دوسرا ناکام. پروردگار دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ دولت آنے کے بعد کون قارون کا کردار پیش کرتا ہے، کون خدیجہ کا کردار پیش کرتا ہے. پروردگار چیک کرنا چاہتا ہے، دولت ان کے پاس بھی ہے، دولت ان کے پاس بھی ہے. تو صرف دولت ہونے کی بنیاد پر، بنا پر کوئی کامیاب نہیں ہے، مگر دولت کی بنا پر کوئی ناکام بھی نہیں ہے. اور صرف غربت کی وجہ سے کوئی کامیاب نہیں ہے، اور غربت کی وجہ سے کوئی ناکام بھی نہیں. وہ امتحان کا ایک انداز ہے، یہ امتحان کا ایک انداز ہے. امتحان کے انداز مختلف ہیں، پروجیکٹس مختلف ہیں، مگر ٹیسٹ تو سب کو کیا جا رہا ہے، چیک تو سب کو کیا جا رہا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اب آگے بڑھیے کہ پروردگار عالم اگر کسی کو عہدہ بڑا دیتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی بڑھا لیتا ہے. اگر پروردگار کسی کو عہدہ بڑا دیتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی بڑھا لیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آسان ٹیسٹ اس کو دیا جائے، کہا جائے بڑا عہدہ لے لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو امامت کا عہدہ دیا گیا تو پروردگار کیا کہتا ہے کہ ایسے ہی ہم نے امامت کا عہدہ دے دیا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کا ہم نے امتحان لیا اور ابراہیم کامیاب ہوئے 100% مارکس کے ساتھ. اس موقع پر ہم نے کہا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ہی تو نہیں امام بنا دیا گیا. اگر امامت کا عہدہ دیا گیا ہے تو عہدہ دینے سے پہلے بھی امتحان لیا گیا، عہدہ دینے کے بعد بھی امتحان لیا گیا، امتحان ختم نہیں ہو رہا. اب مجھے بتائیے، پیغمبر اکرم کو رسول بنایا گیا، پیغمبر اکرم کو رسول بنایا گیا، ہم پر کتنی نماز ہیں؟ پانچ. پانچ نمازیں واجب کی گئیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہ بھی پڑھی نہیں جاتی. پیغمبر اکرم پر نماز شب کو بھی واجب کیا گیا، پیغمبر اکرم پر نماز شب کو واجب کیا گیا. کیا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پیغمبر اکرم کیونکہ رحمت للعالمین حبیب خدا ہے، پیغمبر کے چہیتے ہیں، پیغمبر کے پیارے ہیں، پیغمبر کے محبوب ہیں، تب ان کو کچھ نہیں کرنا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے برادران عزیز. اگر عہدہ بڑا ہے تو ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. یعنی یہ بات وہ اگر کرے کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے، اب تو میں فجر کی تو ہمیشہ نماز پڑھتا ہی پڑھتا ہوں، پانچ وقت کی نمازیں میری قضا نہیں ہوتی، ہر نماز میں خوشی اور خضوع کے ساتھ پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہوں، اگر وہ یہ بات کرے، یا کوئی اگر شخص یہ کہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نماز شب قضا نہیں کی، وہ اگر یہ بات کرے تو اس کے سامنے کچھ اور مثالیں پیش کی جائیں کہ اب یہ بھی کرو، اب یہ بھی کرو، اب یہ بھی کرو. لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ حالت کیا ہے، کہ جو پانچ نمازیں وہ پڑھی نہیں جاتی، خمس کے چند پاؤنڈ نکالے نہیں جاتے، ذرا سی سختی آ جائے تو پروردگار پر سے توکل ختم ہونے لگتا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ پروردگار نے انہیں رسول بنایا ہمیں کیوں نہیں بنایا، پروردگار نے انہیں امام بنایا ہمیں کیوں نہیں بنایا، نہیں برادران عزیز، پروردگار عالم نے اگر کسی کا عہدہ بڑا ہے تو پروردگار نے اس کا امتحان بھی بڑھا لیا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بشارت، خوشخبری، گلیڈ ٹائڈنگ کن کے لیے؟ ان صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ وہ قضاء و قدر کے مسائل ہیں کہ جیسے پروردگار اس طرح سے امتحان لیتا ہے تو اس میں کیا کریں گے. میدان جنگ ہو تو اس میں تو انسان مثلا آگے بڑھ بڑھ کر صبر کی بنیاد پر حملہ کرے، مگر رزق میں اگر کمی ہو گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی، گھر میں کوئی بیماری آ گئی، اس موقع پر انسان کیا کرے؟ کہ علاج کراؤ، اپنی روزی کو بڑھانے کے لیے محنت کرو، خدا سے دعا کرو، ٹھیک ہے، مگر صبر کرنا ہے. کوئی ایسا جملہ تمہاری زبان پر نہ آئے جو پروردگار عالم کی ناراضگی کا باعث ہو. غور فرمایا، صبر اس کا نام ہے. آگے بڑھ جائیے، آگے بڑھ جائیے. وہ جو اعتراض کیا گیا کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان غم اگر محسوس بھی کر رہا ہے تو اس کا اظہار نہ کرے. غم اگر محسوس کر رہا ہے اس کا اظہار نہ کرے، یعنی گریا نہیں کر سکتا کہ واقعی اسلام نے اس پر پابندی لگائی ہے، کیا واقعی اسلام نے اس پر پابندی لگائی ہے کہ اگر تم غم محسوس کرو تو اس کا اظہار نہ کرو. یعنی خصوصیت کے ساتھ عزاداری کے حوالے سے صبر کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں، کہ اگر آپ رو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ سگین صبر، یہ صبر کے خلاف ہے. واقعی ایسا ہے، اگر واقعی ایسا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے برادران عزیز. دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ یوسف کو آپ دیکھ لیجیے، حضرت نبی یعقوب علیہ السلام، ان سے زیادہ صبر کو کون سمجھے گا بھائی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی صبر کی ڈیفینیشن نہیں معلوم ہے، ان کو بھی صبر سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آنا پڑے گا. آپ دیکھ ڈالیے حضرت یعقوب علیہ السلام سورہ یوسف کے اندر کیا ارشاد فرما رہے ہیں، جب برادران یوسف اپنے طور پر سمجھ چکے ہیں کہ گویا ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کام تمام کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کے اوپر گندا جالی خون رنگ ڈال کر لے کر آ گئے، اور کیا کہا؟ کہ بابا جان، یہ سب قرآن کے اندر ہے نا، اے بابا جان یوسف کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اچھا یہ قرآن کے اندر ہے، تفسیری حواشی کے اندر آپ کو ملے گا کہ یوسف علیہ السلام نے اور بہت سی باتیں کی، اس میں یہ بھی کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ بھیڑیا بڑا عجیب تھا کہ یوسف کو کھا گیا مگر اس کی قمیض کو کھانا بھول گیا. قمیض بالکل سلامت ہے، اس کے اوپر تم رنگ ڈال کے لے آئے، یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، قمیض کو کھانا بھول گیا. اس موقع پر یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام انفسکم، کہ تمہارے دل نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اس کو کہتے ہیں صبر جمیل، میں صبر کا مظاہرہ کروں گا. اور کیسا صبر؟ صبر جمیل، اس میں خوبصورتی کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کروں گا. اور پھر آیت آگے کیا کہتی ہے؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا روئے اتنا گریا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، اتنا گریا کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی. یوسف علیہ السلام کی جدائی پر گریا بھی کر رہے اور ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں صبر بھی کر رہا ہوں. یہ صبر کی عجیب ڈیفینیشن ہے کہ جو یعقوب علیہ السلام کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو اس کے بعد رونا نہیں ہے، خاموش رہیے، قابو رکھیے اپنے آپ پر. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اگر واقعی صبر اسلام سے سیکھنا ہے تو اسلام کی سب سے بڑی دستاویز قرآن، اور قرآن میں اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو مکتب اہل بیت پر یہ اعتراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کسی زمانے میں ایک شعر کہا بھی گیا اور آج بھی اس قسم کے شعر کہے جاتے ہیں، کیا؟ روئے وہ جو قائل ہو ممات شہدا کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یعنی جو رو رہے وہ گویا شہدا کو مردہ سمجھ رہے ہیں، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید پر آنسو نہیں بہاتے. واقعی ایسا ہی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا نکلا؟ پھر علامہ نقن صاحب سے استفادہ کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جو اچھا ہو اس پر نہیں رونا چاہیے، جو برا ہو اس پر رونا چاہیے. یعنی جس کا کوئی کردار نہ ہو، جو بد کردار ہو اس پر رونا چاہیے. اچھا واقعی کا قرآن اس کو سپورٹ کرتا ہے. سورہ دخان 44 سورہ قرآن مجید کا دیکھیے، اس کے اندر فرعون کے بارے میں کیا آ رہا ہے. یہ وہ سورہ ہے کہ جو شب قدر میں آپ تلاوت بھی کرتے ہیں. پروردگار عالم کیا؟ فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، فرعون پر اور فرعون والوں پر نہ آسمان رویا نہ زمین. وما کانوا منذرین، ان کے کرتوت ایسے نہیں تھے کہ ان پر آسمان یا زمین گریا کرے، نہ انہیں مہلت دی گئی. آپ نے غور فرمایا، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی خدا سے دور ہوتا ہے تو نہ آسمان گریا کرتا ہے نہ زمین. اب جو خدا سے جتنا قریب ہوگا، اگر شہادت امام مظلوم کے بعد، خدا کی قسم یہ برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ابن حجر مکی سوائے کے محرکہ کے اندر لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ حسین کی شہادت کے بعد، امام مظلوم کی شہادت کے بعد، فلسطین اور بیت المقدس کے اندر اگر زمین سے پتھر اٹھایا جائے 40 دن تک تازہ خون جوش مارتا ہوا نظر آتا تھا، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی. ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، کہ ایک طرف یہ کہا جائے فما بقت علیہم السماء، فرعون اس پر کون آنسو بہائے گا، اس پر کون گریا کرے گا؟ مگر یہ مجاز جب حقیقت کا روپ دھارتا ہے تو آسمان بھی گریا کرتا ہوا نظر آتا ہے، زمین سے بھی تازہ خون جوش مارتا ہوا نظر آتا ہے. ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، یہ عجیب ہے. اور اس کے بعد مزید آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم پیغمبر اکرم کے وہ فرزند، جن کا تذکرہ بھی آیا تھا، تو جناب ماریہ قبطیہ کے بطن اور ان کے شکم سے تھے، ان کے فرزند تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں امام مظلوم کا فدیہ بنایا گیا. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور امام حسین دونوں پیغمبر اکرم کے پاس تھے، اور حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، خدا نے کہا ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجیے، دوسرے کو میں اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں. اور پیغمبر اکرم نے بلا تامل امام حسین کا انتخاب کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو فدیہ قرار دیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی. اب جب جناب ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، آپ برادران عزیز غور فرمائیے، دیکھیے جا کر ستہ کے اندر، کتاب الجنائز کے اندر، باب البکاء علی المیت کے اندر آپ کو یہ روایتیں ملیں گی کہ پیغمبر اکرم نے کیا کیا، جس موقع پر جناب ابراہیم حالت اعتدار میں، جب جان کنی کا عالم ہے، اور جس موقع پر جناب ابراہیم علیہ السلام کو دفن کیا جا رہا ہے، پیغمبر اکرم آنسو بہا رہے، گریا کر رہے، اور اس موقع پر پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے جناب عبد الرحمان ابن عوف سوال کرتے، انت یا رسول اللہ تب کی، اے اللہ کے رسول آپ گریا کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ آنسو بہا رہے ہیں، یعنی اس وقت تک یہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اگر گریا کیا جائے یہ صبر کے خلاف ہے، تو پیغمبر کہ انت یا رسول اللہ تب کی، اے اللہ کے رسول آپ گریا کر رہے ہیں، آپ آنسو بہا رہے ہیں. اس موقع پر پیغمبر اکرم کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں ان القلب لیحسن وان العین لتدمع، یہ دل غمگین بھی ہوتا ہے اور یہ آنکھ آنسو بھی بہاتی ہے، ولیکن لا نقول الا ما یرضی، مگر ہم وہی کہتے ہیں جو مرضی پروردگار کے مطابق ہوتا ہے. ہم گریا کرتے ہیں، ہمارا دل غمگین بھی ہوتا ہے، مگر ہماری زبان پر خلاف مرضی پروردگار کوئی جملہ نہیں آتا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، حضرت جعفر طیار اور جناب حمزہ آپ دیکھ ڈالیے، متفق علیہ کہ جناب حمزہ کی جب شہادت ہوئی عہد کے میدان میں، جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی ہے اور جناب حمزہ کی میت پر جناب صفیہ تشریف لائی ہے، پیغمبر اکرم کی پھوپھی جناب صفیہ تشریف لائی ہے جناب حمزہ کی میت پر، اس موقع پر پہلے تو پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، مولا سے کہا کہ حمزہ کی لاش کو ڈھک دو، کہ بہن اس عالم میں اپنے بھائی کا جنازہ نہ دیکھے. کوئی اور جنازہ آپ کو یاد آیا جو کسی بہن نے دیکھا تھا؟ پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ اے علی حمزہ کے جنازے کو ڈھک دو تاکہ بہن اپنے بھائی کے جنازے کو، اس کی لاش کو اس طرح سے نہ دیکھے. جناب صفیہ آئی اور اس موقع پر جناب صفیہ نے حضرت حمزہ کے لاشے پر آ کر گریا کرنا شروع کیا اور چیخ مار کر رو رہے تھے. پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ پیغمبر اکرم نے جناب صفیہ کو روکا نہیں، خود ساتھ شامل ہوئے. جناب صفیہ گریا کر رہی ہے، پیغمبر اکرم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ سارے لوگ واپس مدینہ منورہ آ گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ پیغمبر اکرم دیکھ رہے ہیں کہ انصار کی عورتیں اپنے اپنے شہدا کا ماتم کر رہی ہیں. یہ متفق علیہ برادران عزیز یاد رکھیے گا، امام احمد ابن حنبل کی مسند صحاحتہ کے اندر، باب المقاء علی المیت، کتاب الجنائز، ان تمام چیپٹرز کے اندر جا کر چیک کیجئے، یہ روایت آپ کو مل جائیں گی. تاریخوں کے اندر تو ہے ہی ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ حضرت حمزہ ان کی شہادت ہوئی اور یہ سب کے سب واپس مدینہ منورہ کے اندر ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ عہد کے میدان میں اور بھی شہید ہیں، لہذا انصار کی عورتیں اپنے اپنے شہدا کا ماتم کر رہی ہیں، ان کا گریہ کر رہی ہیں، ان کا نوحہ پڑھ رہی ہیں. اس موقع پر پیغمبر اکرم کا ایک عجیب جملہ ہے، حسرت کے ساتھ پیغمبر کہتے ہیں اما امنی حمزہ فلا باقی لہ، میرے چچا حمزہ پر ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے چچا حمزہ پر نوحہ کرنے والا کوئی نہیں، ان پر گریہ کرنے والا کوئی نہیں. پیغمبر اکرم کا یہ جملہ جب مدینے کے رہنے والوں تک پہنچا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے شہدا کا ماتم ترک کرو، جاؤ خانہ فاطمہ زہرا میں اور جا کر حمزہ کا پرسا دو، حمزہ کا ماتم کرو. جناب حمزہ کا ماتم کروا رہے ہیں پیغمبر اکرم، اور اس کے بعد ان عورتوں نے یہ کیا، وہ آئیں اور جناب سیدہ کو پرسا دیا، پیغمبر اکرم کو پرسا دیا، جناب صفیہ کو پرسا دیا، جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی غزوہ موتا کے اندر اور پیغمبر اکرم نے اطلاع دی کہ جعفر شہید ہو گئے. اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی خود جناب جعفر طیار کا ماتم کر رہی تھی، اور اس موقع پر پیغمبر اکرم موجود تھے، اور پیغمبر اکرم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. کیا کہا؟ وہ اعلیٰ مثل جعفر فلتبکی البواکی، واقعی جعفر جیسے شہیدوں پر تو رونے والوں کو رونا چاہیے. یہ کون بتا رہا ہے؟ گریے کی تائید میں یہ تمام جملے کس کے ہیں؟ یہ پیغمبر اکرم کے. کیا حمزہ زندہ جاوید نہیں تھے؟ کیا جناب جعفر طیار زندہ جاوید نہیں تھے؟ یہ سب زندہ جاوید تھے. کتنا آسانی کے ساتھ کوئی کہتے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ان کی شہادت ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہے، مگر ماتم شہادت پر نہیں ہوتا، ماتم مصائب پر ہوتا ہے. گریہ کس بات پر کیا جاتا ہے؟ جن مصیبتوں کا انہوں نے سامنا کیا، جو قربانی انہوں نے پیش کی، اور جو ظالموں نے ظلم کیا، یقیناً اس پر گریہ ہوتا ہے. اور کس نے سکھایا؟ پیغمبر اکرم نے سکھایا، خود پیغمبر اس بات کی تعلیم دے رہے. ارے یہ تو شہدا ہیں، اگر کسی کا انتقال ایسے ہی ہو جائے تو کیا اس کا ماتم نہیں کیا جا سکتا؟ آپ پھر دیکھیے گا یہ روایت بھی آپ کو ملے گی کہ ظاہر نبی جو قبر امی و بکا و ابکا من حولہ کہ پیغمبر اکرم ان کی والدہ کا انتقال کب ہوا جب پیغمبر اکرم 6 سال کے تھے پیغمبر اکرم جب 6 سال کے تھے تب ماں کا انتقال ہو گیا روایت حدیث کی کتابوں کے اندر غالباً کتاب مشکات میں صحیح مسلم کے حوالے سے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی زار النبی قبر امی اپنی ماں کی قبر کے پاس آئے اکیلے نہیں صحابہ کرام کے ساتھ زار النبی اور قبر امی بکا وہ اب کا من حولہ خود بھی گریا کیا اور دوسرے جو ساتھ آئے تھے انہیں بھی رلایا انہیں بھی گریا کروایا یہ پیغمبر اکرم اپنی ماں کی طبعی موت پر اتنے سالوں کے بعد اگر گریا کرے تو قابل اعتراض نہ ہو تو شہادت حسین کے اوپر اگر گریا ہو تو قابل اعتراض کیوں ہو سکتا ہے اور آپ مجھے بتائیے برادران عزیز واقعا میرے نوجوان دوست اس پر توجہ کریں کیا حسین پر گریا پیغمبر نے نہیں کیا اگر ہماری کتابیں آپ دیکھیں تو جناب آدم نے بھی گریا کیا جناب آدم اور جناب ہوا جب اس دنیا میں آئے ہیں کربلا کی زمین پر بھی پہنچے اور ٹھوکر لگی جناب آدم کے پیر سے خون جاری ہوا اور جناب آدم نے پروردگار سے سوال کیا ہے پروردگار کئی جگہ دیکھ چکا ہوں کئی زمینوں پر آ چکا ہوں مگر اس جگہ پر آ کر یہ ٹھوکر لگنے کا کیا سبق ہے اور تر کیا اور اولا ہوا کہا کہ نہیں اے آدم تمہاری نسل ہی سے ایک وہ ہوگا کہ جو اس جگہ پر شہید ہوگا قبر حسین یہاں بنے گی حسین کی شہادت یہاں ہوگی میں نے چاہا کہ کچھ مصیبت کا اندازہ تمہیں بھی ہو لہذا یہ ٹھوکر لگی جناب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے موقع پر جب یہاں پہنچتی ہے کربلا کی زمین کے پاس تو کشتی ڈگمگانے لگتی ہے جناب نوح سوال کرتے ہیں پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ اے نوح اور کوئی وجہ نہیں یہ جو کشتی ڈگمگائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی زمین کے اوپر فرزند رسول خاتم شہید ہوگا ہماری کتابیں تو یہ کہتی ہیں مگر آئیے اگر برادران اہل سنت کی کتابیں دیکھیں اس میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ امام مظلوم جب پیدا ہوئے ہیں امام مظلوم میں منزل مسائل سے بہت قریب ہوں مگر ایک جملہ سن لیجئے کہ امام مظلوم جب پیدا ہوئے ہیں امام مظلوم کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر پیغمبر اکرم کے پاس پیش کیا گیا جناب سیدہ آرام فرما رہی ہیں امام مظلوم کو پیش کیا گیا امام مظلوم کو اس بچپنے کے عالم میں پیغمبر اکرم نے اپنے آغوش میں لیا جب آغوش میں لے رہے تھے تو وہ خاتون کہنے لگی اے اللہ کے رسول ابھی ہم نے اس بچے کو پاک نہیں کیا نعوذ باللہ من ذالک ہم نے اس بچے کو پاک نہیں کیا پیغمبر اکرم جلال کے عالم میں کہتے تو اسے پاک کرے گی ان اللہ نظفہ وطہرہ اللہ نے اسے پاک اور طاہر اس دنیا میں بھیجا یہ حسین مظلوم ہے یہ حسین مظلوم اور جب امام مظلوم ہاتھوں میں ہے اور اس موقع پر پیغمبر اکرم اب اپنے اس بچے کو ہاتھوں میں لیتے ہیں اور گریا کرتے ہیں کیوں گریا کرتے ہیں اے اللہ کے رسول سوال کیا اے اللہ کے رسول کس وجہ سے گریا کر رہے ہیں اور پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں کہ جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا قتل کیا جائے گا جناب ام سلمہ کی روایتیں موجود ہیں برادران کی کتابوں میں پیغمبر اکرم نے شہادت سے پہلے حسین کے بچپنے میں حسین کا ماتم کیا حسین کا غم منایا یہ ساری چیزیں صبر کے خلاف کیسے ہو سکتی ہیں اور اگر واقعی یہ صبر کے خلاف ہے تو کیا پیغمبر اکرم نے بھی صبر کے خلاف اس عمل کو انجام دیا نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بس عزیزوں صبر کے اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور اب آئیے کربلا معلّہ کے اندر کس کا ماتم کرنا ہے آج ہمیں آج پرسا دینا ہے جناب زینب کو اون محمد کا پرسا دینا ہے اور کیا صرف زینب کو پرسا دینا ہے جی نہیں خود امام حسین کو پرسا دینا ہے حضرت عباس کو پرسا دینا ہے یہ اون محمد حضرت عباس کے شاگرد تھے جناب زینب نے بھی سنا ہوا کہ میرا بھیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ کربلا کے میدان میں اسے ضرورت ہوگی جب یہ دونوں بیٹے پیدا ہوئے جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کی زوجہ ہیں جناب زینب جب یہ دونوں بچے پیدا ہوئے کچھ بڑے ہوئے تو حضرت عباس کے پاس بھیجا اے بھیا عباس تم انہیں ٹریننگ دو تم انہیں سکھاؤ تلوار کیسے چلاتے ہیں تیر کیسے استعمال کرتے ہیں تم ان بچوں کو سکھاؤ جناب عباس کے شاگرد ہیں اون محمد شاگرد ہیں جناب عبداللہ ابن جعفر تیار جس موقع پر کربلا کے لیے روانہ ہو رہے تھے امام مظلوم بہت بوڑھے ہو چکے ہیں آنکھوں سے بھی صحیح دکھائی نہیں دیتا منزل تنعیم پر کل میں منزل کی تشریح کر چکا منزل تنعیم پر امام مظلوم نے اپنے قافلے کو رکوایا ہے جو مکہ سے فوراً باہر ہی ہے بہت سے افراد جو گئے ہیں حج اور زیارت کے لیے وہ جانتے ہیں کہ تنعیم کہاں ہے جہاں سے عمرہ جدید کے لیے احرام باندھا جاتا ہے امام مظلوم وہاں پر اپنے قافلے کو ٹھہراتے ہیں اور حضرت عباس کو کہتے ہیں کہ مجھے کسی کا انتظار ہے کس کا انتظار ہے یہ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار آ رہے ہیں اور کن کو لے کر آ رہے ہیں؟ اون اور محمد کو لے کر آ رہے ہیں، اون اور محمد کو. امام مظلوم کے پاس آئے، سلام کیا، جواب سلام، اور اس کے بعد کہا کہ اے حسین، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ سے کچھ بات کروں؟ کون زوجہ؟ جناب زینب. کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ سے کچھ بات کروں؟ امام کہتے ہیں کہ عبداللہ آپ کی زوجہ ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ جائیے بات کیجئے، ملاقات کیجئے. اب جناب عبداللہ ابن جعفر تیار آتے ہیں، بی بی کو پتا چل چکا ہے کہ میرا شوہر آیا ہے، اور بی بی کے ذہن میں کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں میرا شوہر مجھے واپس پلٹانے کے لیے آیا ہے، مجھے واپس لے جانے کے لیے آیا ہے. اور بی بی جانتی ہے کہ واقعی شوہر کی اجازت کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ڈر بھی رہی ہے، گھبرا بھی رہی ہے. عبداللہ ابن جعفر تیار آئے، جناب زینب کو سلام کیا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. جناب زینب نے جواب سلام دیا، اور اس کے بعد کہتی ہیں عبداللہ کوئی اور بات ہو اس سے پہلے، اس سے پہلے دیکھو مجھے معلوم ہے کہ اگر شوہر منع کرے تو میں سفر نہیں کر سکتی، لیکن یاد رکھنا حسین کے بغیر زینب زندہ تو نہیں رہ پائے گی. اب عبداللہ ابن جعفر تیار کہتے ہیں بی بی میری کیا مجال، میں آپ کا شوہر ہوں مگر مجھے آپ کا مرتبہ معلوم ہے، میری کیا مجال کہ میں آپ کو یہ حکم دوں، میں اس لیے نہیں آیا کہ میں آپ کو واپس لے جاؤں. بی بی مجھے تو آپ کے جھت کی ایک حدیث یاد آ گئی تھی، وہ حدیث یہ تھی کہ جب سفر پر جاؤ تو سامان صدقہ ساتھ لے کر جاؤ، صدقے کا سامان ساتھ لے کر جاؤ. آپ سفر پر ہیں مگر صدقے کا سامان بھول گئی، میں تو فقط صدقے کا سامان لے کر آیا ہوں. یہ اون اور محمد یہ صدقے کا سامان ہے، اگر کوئی برا وقت آئے تو ایک بچے کو اپنی طرف سے اپنے حسین پر قربان کر دیجئے گا، دوسرے کو میری طرف سے حسین پر قربان کر دیجئے گا. یہ اون و محمد کو صدقے کے سامان کے طور پر متعارف کروانے والے ہیں عبداللہ ابن جعفر تیار. کربلا پہنچے، اب دیکھیے عاشور کا دن ہے اور ایک کے بعد ایک قربانیاں کربلا کے میدان میں پیش کی جا رہی ہیں. بی بی زینب کی تمنا کیا ہے کہ میرے اون اور محمد ان کی قربانی بھی قبول ہو، ان کے لاشیں آئیں اور میں بھی پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں. یہ بچے کتنی عمر ہے ان کی، 7-8 سال یا 9 سال، یہ کمسن بچے ہیں. حسین کیسے اجازت دیں ان بچوں کو، کیسے اجازت دیں؟ اب جناب زینب بار بار ان بچوں پر ناراض، اے اون محمد تم اب تک زندہ ہو، تم اب تک زندہ ہو، علی اکبر کا جنازہ آ گیا تم اب تک زندہ ہو، تم اب تک زندہ ہو. اور یہ اون محمد اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑتے ہیں، اے اما ہم کیا کریں، مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے، ہمیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی، آپ اجازت دلا دیجئے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ ہم شجاعت کا کیسا مظاہرہ کرتے ہیں. اب جناب زینب امام مظلوم کے پاس آتی ہیں خیمے کے اندر، اور امام مظلوم سے کہتے ہیں بھیا تم میرے بچوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حسین کچھ نہیں کہتے، آنسو بہاتے ہوئے خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں. ابھی اون محمد انہیں ان کا استاد یاد آیا کہ اگر حسین اجازت نہیں دے رہے، اے اما ہمیں عباس کے حوالے کر دیجئے، عباس مامو بھی تو ہیں ان کے حوالے کر دیجئے، وہ ہمیں اجازت دلا دیں گے. اور اب جناب زینب عباس کو بلاتی ہیں، عباس کے لیے میدان میں لڑنا آسان ہے مگر ماں کے برابر بہن، اس سے یہ سننا کہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دلا دو، یہ عباس کے لیے بہت مشکل ہے. عباس آئے اون محمد کو لے کر گئے امام مظلوم کے پاس، حسین کہتے ہیں کہ بھیا عباس میں کیا کروں، بہن 7-8 برس کے بچوں کا گلا کٹانے کی بات کرتی ہے، میں کیسے اجازت دوں؟ مجھے نہیں معلوم کس دل سے اجازت دی، کس دل سے اجازت دی نہیں معلوم، خدا کی قسم نہیں معلوم، مگر اتنا پتا ہے کہ اجازت ملی. ذکر العباس میں علامہ نجم الحسن قرار بھی یہ جملے لکھتے ہیں کہ اب جب یہ بچے گئے ہیں تو میدان میں جا کر اپنا تعارف بھی کروایا، اگر نہیں پہچانتے تو پہچان لو، ہم جعفر تیار کے وارث ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے وارث ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں. مگر یہ 7-8 سال کے بچے 3 دن کے پیاسے کب تک لڑتے؟ وہ وقت آیا، وہ وقت آیا کہ یہ بچے گھوڑے سے زمین پر آئے. اور اب حسین کیا کہہ رہے ہیں، اے بہن زینب تمہاری قربانی کام آ گئی، تمہارے اون اور محمد گھوڑے سے زمین پر آ گئے، اے بھیا عباس چلو بچوں کی لاشیں لے کر آئے. ادھر حسین اور عباس گئے میدان میں لاشیں لانے کے لیے، زینب کیا کہہ رہی، حسین چلے گئے، زینب کہہ رہی اے بھیا حسین، ارے یہ تو شکر کا مقام ہے کہ میری قربانی کام آئی، پانی نہیں ہے کہ میں وضو کر سکوں، تیمم کے ذریعے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر رہی ہوں. جناب زینب نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی اور اب سجدے میں گئی، ماں تو ہے نا، ہے تو ماں. اب پروردگار سے کہتی ہے اے پروردگار میری یہ قربانی کام آ چکی، اے پروردگار میرے بچے بڑے پیاسے تھے،
اس امت نے بے دردی سے میرے بچوں کو قتل کر دیا، ان کے جنازے آ رہے ہیں، اے پروردگار مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، مجھے صبر کی توفیق عطا فرما. اور اب جب یہ بچوں کے لاشیں آئے ہیں خیمے کے اندر، اور امام حسین کہتے ہیں جملہ، ایک طرف حسین کھڑے ہیں، ایک طرف عباس کھڑے ہیں، ایک طرف جناب زینب ہے، بچوں کے لاشیں درمیان میں، حسین کہتے ہیں ماموں تمہارا حق ادا نہ کر سکا، اے انو محمد ماموں تمہارا حق ادا نہ کر سکا، مگر تم نے زینب کے دودھ کا حق ادا کر دیا. اب جناب زینب جو اب تک خاموش تھی، اب کہتی ہیں بھیا مجھے اجازت ہے میں ان مہمانوں سے کچھ بات کر لوں، مجھے اجازت ہے میں ان مہمانوں سے کچھ بات کر لوں. اب اس کے بعد جناب زینب کیا کرتی ہے، قریب آئیں اور اس کے بعد کہتی ہے اے انو محمد تمہیں اس وقت رخصت کیا تھا، تم بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے. دیکھو ماں کا کہا سنا معاف کر دینا، نانا اور نانی سے شکایت نہ کرنا، اپنی ماں کی شکایت نہ کرنا. اس کے بعد قریب آئیں، بڑے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ رکھا، خون ہاتھ میں لیا، اپنے چہرے پر ملا، اور اس کے بعد کہتی ہے اے بیٹا یہ چھوٹا بیٹا تیرے ساتھ ہے، یہ جب رات کو چونک جاتا تھا میں اسے اپنے سینے سے لگا جاتی تھی، اگر اب یہ اس بیابان میں گھبرائے تو اسے اپنے سینے سے لگا لینا. اس کے بعد چھوٹے کے قریب آ کر کہتی ہے ماں ان ہاتھوں کے نثار، عمر اسعد کو بتا دیا میدان میں بہادر کس طرح جان دیتے ہیں. اچانک کھڑی ہوئی اور حسین سے کہتی ہے اے بھیا حسین، اگر ان بچوں سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو معاف کر دینا، میں نے انہیں کہہ دیا تھا میدان میں کبھی یہ نہ کہے ہم حسین کے بھانجے ہیں، یہی کہنا کہ ہم حسین کے غلام ہیں. اب حسین زینب سے لپٹ گئے، اے بہن زینب یہ دشمن پوچھتے رہے مگر یہی کہتے رہے اون محمد ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے ماتم ہیں.
ماموں پہ صدقے ہوئے